نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات سے ہمیں نوازا ہے۔ سورہ مائدہ کا تقریباً اختتام چل رہا ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101, 102 اور 103، ان تین آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، اگرچہ کہ موضوع سے جو براہ راست متعلق آیات ہیں وہ 101 اور 102 نمبر ہے، اور 103 نمبر جو آیت مبارکہ ہے اس میں بھی ایک اہم حکم شرعی تھا، تو اس کو بھی ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جو تین آیات زیر بحث آئیں گی ان میں کیا نکات زیر بحث لائے جائیں گے۔
قرآن کی روشنی،
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 تا 103 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت نمبر 101 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، کیا سوال کرنا بالکل منع ہے؟ نمبر 3، آیت نمبر 101 سے دنیائے استدلال کا کون سا عظیم اصول اخذ کیا گیا ہے؟ نمبر 4، آیت نمبر 102 میں کن واقعات کی طرف اشارہ ہے؟ نمبر 5، آیت نمبر 103 میں بیان کردہ جانوروں کی اقسام کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر 6، آیت نمبر 103 سے حلال و حرام کے تعلق سے کون سا اصول سامنے آتا ہے؟
تو محترم ناظرین اکرام، آپ نے فہرست ملاحظہ کی کہ ان تین آیات مبارکہ کے تحت کن کن نکات پر آج گفتگو ہونی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو آیت نمبر 101 ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔
اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔
اس آیت مبارکہ کے اسلوب پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ سوال کرنا کس موقع پر جو ہے وہ منع قرار دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر لوگوں کو سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ کب منع فرمایا؟ حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو سوال نہ کرو۔ قرآن کریم فرقان حمید ایک نظام حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی جو وحی ہوتی تھی بصورت قرآن، قرآن جو ہے اس مجموعے کا نام ہے۔ تو جب شریعت نازل ہو رہی تھی اور اس موقع پر لوگ جو سوال کرتے ان سوالوں کے مطابق اگر کچھ ایسے اور احکامات نازل ہو جاتے جو نازل نہیں ہوئے تو یقینی طور پر لوگوں کی دشواری اور لوگوں کے لیے مشقت کا سامان پیدا ہوتا۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بے فائدہ سوالات کیا کرتے تھے، اور ان سوالات سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اقدس پر جو ہے وہ ایک اثر پڑتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہ معاملات گرا گزرتے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بہت سارے سوالات کے جوابات ارشاد بھی فرماتے۔ مثال کے طور پر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرے۔ آپ خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ برملا فرما رہے ہیں کہ جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے کس قدر غیب کی خبر ہے کہ باپ کون ہے سوائے اس کی ماں کے کون جانتا ہوگا، لیکن یہ سوال بھی حضور سے پوچھا گیا اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ غیب کی خبروں کا مجھے کیا پتا، میں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں، بلکہ غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال کرنا گرا گزرا، کھڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں اقرار ایمان و رسالت بجا لاتے ہوئے معذرت پیش کی کہ ہم اس انداز کے سوالات پر معذرت خواہ ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہے تھے اور اس کے بعد جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ بھی ناراض ہوئیں کہ تو نے کیسا سوال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کیا حال ہوتا تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج اس کی کیسی رسوائی ہوتی۔ یعنی ماں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کو منکشف فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ تو فلاں حبشی کا بیٹا ہے تو میں اس کو بھی یقین کے ساتھ مان لیتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے کہ جس کی کوئی وجہ نہیں تھی کرنے کی، کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے تھے کہ جس کا مقصد استہزاء تھا۔ بعض اوقات ایسے سوالات منافقین کی طرف سے کیے جاتے، ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتائیے اونٹنی کہاں ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے کے معاملے میں محتاط رہو، اور ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو پھر تم پر گرا گزرے گا، مشکل واقع ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضا لکم ثلاثا، اللہ تعالی نے تین چیزوں کو تمہارے لیے پسند فرمایا، ویکرہ لکم ثلاثا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ناپسند فرماتا ہے۔ فیرضا لکم، کیا باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟ ان تعبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات کیا؟ وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ فرمایا ویکرہ لکم، اور تین باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، قیل و قال، قیل و قال، آپس کے تنازعات، بکثرت سوال، اور کس بات کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے؟ زیادہ سوالات کرنے کو، وإضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے کو۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کو کثرت سوالات جو ہیں وہ پسند نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر یا ایک خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ اے لوگو، تم پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ ایک شخص نے اس سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت ارشاد فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ سائل نے تکرار کیا اپنا سوال، ایک دفعہ، دوسرے دفعہ دوبارہ پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بات میں تم لوگ مجھ سے پوچھو اور میں اس کا جواب نہ دوں تو اس کا سوال بار بار نہ کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں سوالات کرنے کے حوالے سے ممانعت تھی، وہیں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں فرض قرار دے دیں۔ حضور فرما رہے ہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج کرنا ہر سال ہر بندے پر فرض ہو جاتا۔ اب تو حج کا حکم یہ ہے نا کہ حج کرنا جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر حضور ہاں فرما دیتے تمام لوگوں پر جو ہے وہ، یا کم از کم صاحبان استطاعت پر ہر سال کے لیے فرض قرار دے دیا جاتا، تو پتہ چلا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صاحب اختیار ہیں، آپ جو چیز چاہیں وہ نافذ فرما سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق ہیں، آپ تو رحیم ہیں اس امت پر۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں اس عمل کو اس انداز پر کروں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں کیا کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی اس طرح کی جو نا وہ واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، عشاء کی تاخیر کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، تراویح کے اہتمام کو جو ہے آپ نے باقاعدہ جماعت کر کے اس کا اہتمام نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسواک کے متعلق ہمیں ملتا ہے، بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ تو یہ تو تفسیر کا ایک رخ ہے کہ نامناسب سوالات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ کیے جائیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر لا تعداد مرتبہ سوالات کیے، کیوں نہ کرتے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو مرکز فیض ہیں، منبع کرم ہیں، دین متین کا ایک ماخذ ہیں۔ اگر صحابہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ پوچھتے تو کس سے پوچھتے؟ یہی وجہ ہے کہ لا تعداد سوالات ایسے ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ تو سوال کی نوعیت پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ سوالات سے کیا مقصد ہے۔ ایک بات کسی چیز کی تشریح کے لیے ہوتا ہے، ایک بات کسی چیز کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، ایک طالب علم کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے استاد سے سوال کرتا ہے، ایک سالک سلوک کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے مرشد سے سوالات کرتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ معلم ہے کہ آپ جیسا تو کوئی معلم نہیں، آپ وہ مرشد ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی مرشد ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوالات بھی نہ کرتے؟ جن سوالات کے کرنے سے منع کیا گیا تھا وہ باتیں تھیں کہ جس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جس کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے حرام ہونے کے بارے میں، جس کے لازم ہونے کے بارے میں کوئی ارشاد نہیں فرمایا، تو خاص ایسے سوالات کے تعلق سے منع کر دیا گیا کہ ایسے سوالات نہ کیے جائیں۔ اور مجموعی طور پر یعنی امت کی دو اقسام ہیں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں ہے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عرصہ انہیں نصیب ہوا لیکن ایمان سے محروم رہے، بہرحال امت دعوت میں وہ لوگ کہلاتے ہیں. تو مجموعی طور پر اس امت محمدیہ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امت بڑی افضل امت ہے، بڑی اہم امت ہے، اس نے صرف 13 سوالات اپنے رب سے کیے ہیں. قرآن پاک میں 13 ایسی مختلف آیات ہیں، یسألونک عن الفلاں عن الفلاں، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. 13 ایسے مقامات ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں اس امت نے سوال کیا اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. تو سوال کرنا مطلقاً منع نہیں ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تمہیں پتہ نہ ہو، تم نہ جانتے ہو، تو اہل علم سے سوال کرو. سوال کے بارے میں کہا جاتا ہے السوال مفتاح العلم، علم کی کنجی ہے، چھپے رازوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سوال ایک اہم چیز ہے، لیکن جس دوران آیات نازل ہو رہی تھیں، قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا پس منظر خود اس آیت نے بتا دیا. اس آیت میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس موقع پر زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اور یاد رکھو کہ تب دالکم اگر وہ چیزیں ظاہر کر دی گئیں جو لازم نہیں قرار دی گئیں تم پر، تمہیں گھنا گزرے گا. اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے چیزوں سے تمہیں معاف رکھا ہے. بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، تم پر نہیں ہیں، تمہیں رخصت سے نوازا ہے. تو ایسے سوالات نہ کرو. لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا، نزول قرآن پائے تکمیل تک پہنچا، تو اب یہ جو وجہ تھی حرمت کی، سوالات کرنے کے تعلق سے ایک پس منظر تھا، اب وہ باقی نہ رہا. اب سوال ظاہر بات ہے جو شریعت نازل ہو چکی اس کی تشریح کے لیے، توضیح کے لیے، اس کے عقدات حل کرنے کے لیے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس کے اجمال کو دور کرنے کے لیے، اس میں مدعا کے تعین کے لیے، اس میں نتائج کو حاصل کرنے کے لیے، تشریح اور توضیح کے لیے، تفہیم کے لیے سوالات ہوتے رہیں گے، وہ سوالات منع نہیں ہیں. اور انہی سوالات کی بنیاد ہے کہ ہر دور کے اندر علماء خدمت دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں. وہ کون سا دور ہے جس میں تفسیریں نہیں لکھی گئی؟ وہ کون سا دور ہے جس میں احادیث کی شروحات نہیں لکھی گئی؟ وہ کون سا دور ہے جس میں فقہ اسلامی کے تعلق سے کام نہیں ہوا؟ ہر دور کے اندر جہاں زبان اور لغت متوجہ ہوتی ہے، ہر دور کے اندر لہجوں میں فرق آتا ہے، لغت میں فرق آتا ہے. آج کی اردو دیکھ لیں آپ کیا ہے، اور غالب کے دور کی اردو کیا تھی، آپ زمین و آسمان کا فرق پائیں گے. اور اب تو رفتہ رفتہ ایسا لگتا ہے کہ اردو معدوم نہ ہو جائے. تو ایک تو زبان و ادب، لہجے، عبارات، رسم الخط، اس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مسلسل جو تصنیف و تعلیف کا سلسلہ ہے، یہ جو خدمت دین کا ایک پہلو ہے، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، ہر دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، نئے سوالات ذہن میں آتے ہیں، نئے چیلنجز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. تو علماء ہر دور کے اندر تصنیف و تعلیف، تشریح، قرآن پاک کی تفسیر، احادیث کی تشریحات، یہ لکھتے ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا جا چکا وہ کافی ہو، نہیں، ہر دور کے اندر یہ ضرورت برقرار رہتی ہے. اور سوال ہی ہیں جن کے وجہ سے یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے نقطے کی طرف. بڑا ہی اہم ترین نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ شریعت کے اسلوب کو اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا، اور ہمارے سامنے یہ چیز رکھ دی گئی کہ شریعت کا اسلوب کیا ہے، منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اگر کوئی شخص شریعت کے اسلوب سے نا واقف ہے، تو یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے یہ شریعت کا اسلوب ہے. اس پوری آیت مبارکہ سے کیا پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نہیں دیے وہ معاف ہیں، ان میں رخصت ہے، شریعت نے جہاں حلال کہا وہ حلال، جس کو حرام کہا وہ حرام، اور جس کے بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا وہاں رخصت ہے، ان چیزوں کو کوئی بھی شخص حرام قرار نہیں دے سکتا، بلکہ پتہ یہ چلا کہ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حلال قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب قرآن خاموش ہو، احادیث خاموش ہو، تو وہاں ممکن ہے کہ وہ چیز رخصت میں داخل ہو۔ تو یہ جو ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے یہ حلال ہے، کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے، بھائی پہلے آپ یہ تو دیکھو کہ قرآن و حدیث کے اندر تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ تذکرہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اس کا حرام ہونا ثابت کرو، اس کا حلال ہونا ثابت کرو۔ آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر سکوت کیا وہ معاف ہے۔ تو جس پر سکوت کیا وہ معاف ہے، جب معاف ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہاں لکھا ہے حلال ہے، کہاں لکھا حرام ہے؟ تو جو شریعت کی طرف سے ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی حکم نہیں ہے، وہاں حرام ہونے کا جو ہے وہ معاملہ نہیں آ سکتا۔ حضرت مشہور تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، ان اللہ احل و حرم فما احل فاستحلوا وما حرم فاجتنبوه یا فاجتنبوه، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور جس کو حرام قرار دیا اسے بچو، حلال قرار دیا اسے اختیار کرو۔ وترک بین ذلک شیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی حکم شریعت کا نہیں ہے، لم یحللھا ولم یحرمھا، نہ حلال ہونے کا حکم نہ حرام ہونے کا حکم، فذلک عفو من اللہ، تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے، معافی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے اپنی بات کا استدلال کیا۔ تو یہ جو ایک بحث ہوتی ہے، یہ چیز تو بدعت ہے جناب، دین میں کبھی نہیں ہوئی۔ بھائی کیا دین میں منع کیا اس بارے میں؟ اگر دین میں اس بارے میں منع نہیں کیا تو آپ بدعت کا نام لے کے کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں اس کو؟ جب دین اس بارے میں خاموش ہے، جب دین کی اس بارے میں صراحت نہیں ہے، آپ کو یہ کس نے دیا کہ آپ کہیں جی حرام ہے؟ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مشہور قاعدہ ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحت، کہ جو اشیاء ہیں اس کے اندر جو اصل ہے وہ اباحت ہے، وہ حلال ہونا ہے۔ خیر یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے، اور اس مستقل موضوع کے اندر بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، یا تو میں نے شرحتاً کلام کیا کہ اس آیت مبارکہ نے ایک بڑا ہی عظیم اصول بھی ہمیں دے دیا ہے کہ جس چیز پر شریعت خاموش ہیں اس پر میں اور آپ کون ہوتے ہیں لب کشائی کرنے والے کہ جناب یہ کہاں سے حلال ہو گئی اور کس دلیل سے حلال ہو گئی؟ تو شریعت کے منہج کو، اس کے اسلوب کو، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آیت نمبر 102 کی طرف چلتے ہیں، آئیے سب سے پہلے تو اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين،
تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔
اگلی آیت میں مزید تاکید بیان فرمائی کہ تم سے پہلے کی امتوں کا کیا حال ہوا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ جی ایک گائے ذبح کر دو تو جو قتل کا جو معاملہ ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اب سوال پہ سوال کرنے لگے، جناب کون سی گائیں ہو، کس رنگ کی ہو، کس خطے کی ہو، کس انداز کی ہو، تو وہ سوالات کر کر کے اپنے اوپر مزید جو ہے وہ مشقتیں اور قیودات وہ طاری کرتے چلے گئے۔ تو پچھلی امتوں کی یہ خامی تھی کہ وہ اللہ کے انبیاء سے اس انداز کے سوالات کرتے جاتے کہ جس سے خود وہ مشقت میں پڑھتے چلے جاتے۔ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو ہمیں قرآن پاک میں نظر آتے ہیں۔ قوم صالح جو ہے وہ اونٹنی کے تعلق سے سوال کرتی ہے، قوم سیدنا عیسیٰ جو ہے وہ مائدہ کے بارے میں سوالات کرتی ہے، قوم موسیٰ کے سوالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ تو بیان کیا گیا کہ پچھلی امتوں کے جو ہلاکت میں پڑنے کے اسباب تھے، ان اسباب میں سے ایک سبب تھا کثرت سوال، اور وہ انبیاء سے سوال کرتے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر ان احکامات کی پر جو عمل کرنا ہے وہ مشقت ہو جاتا تھا۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ ظاہر بات ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور یہ جو پس منظر ہے یہ پس منظر اب متحقق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سوالات کس طرح ہونے چاہیے، کیا مقاصد ہونے چاہیے، کس انداز پر ہونے چاہیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ سوال کرنے کے مقاصد اچھے ہوتے ہیں، یعنی کس چیز کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے، کچھ چیز پوچھنے کے لیے، کوئی ذہن میں بعض اوقات بات رہ جاتی ہے بندے کے، تو بندہ وہ بات پوچھتا ہے، کبھی کوئی اہل علم مل جاتا ہے۔ تو پھر ایک اور جو چیز ہے کہ آج تو ہر بندہ جو ہے وہ کنٹینٹ کی دنیا میں آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جی میں کوئی پوسٹ بناؤں، میں کوئی ویڈیو کریٹ کروں، میں کوئی فلاں چیز کروں۔ تو آج تو سوال کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو آپ کنٹینٹ لانا چاہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے آج ہی ایک ویڈیو دیکھی، ایک صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے جی، کوئی عام سا بندہ تھا، کوئی مشہور آدمی نہیں ہے، کہ جی جو بڑے عالم فاضل ہے وہ میری بات نہ سنے، اور جو عام آدمی میں اس سے مخاطب ہوں، اور پھر اس نے اپنی باتیں بیان کرنا شروع کی، دیکھو یہ بات تم نے سنی نہیں ہے، یہ تو نسائی شریف کی حدیث میں ہے، تو یوں معاملہ یوں معاملہ۔ ارے بھائی نسائی میں تو ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اس بیچارے کو کس نے بتا دیا، اور اس نے وہ باتیں لے کے جو ہے نا وہ عام کرنا شروع کر دی، ویڈیو بنانا شروع کر دی، سوال کر لیتا، تو یہ جو غلطی تھی اس کا مرتکب نہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سوال کرنے سے عقدہ حل ہوتا ہے، بندہ حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ظاہر بات ہے سوال، اگر گولی مانگنی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ، نئے کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ تو سوال جب دینی سوال ہے تو جو دینی ماہرین ہیں کی ایکسپرٹیز ہیں قرآن پر، حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر، ان سے سوالات کیے جائیں تو یہ جوابات دیں گے۔ اب جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے نا، سوالات بڑھ گئے ہیں، اور سوالات کی جو روحانیت ہے یا جو مقاصد کی چاشنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تھڑا دھڑ سوالات جناب واٹس ایپ بھرے ہوتے ہیں، میں تو درجن بھر لوگ روزانہ ایسے ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں دیتا، دل چاہتا ہے بعض اوقات ان کو میں جواب دوں، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ایک تفصیلی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کسی نے ایک لائن میں پوچھا میں نے جواب دے دیا۔ تو مسئلہ پوچھنے کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ علماء کے پاس آئیں، اپنا مدعا بیان کریں، تفصیل بیان کریں، پھر جو ہے وہ آپ مسئلہ بیان کریں۔ ایک صاحب نے پچھلے دن کچھ دن پہلے مجھے سوال بھیجا، لکھا ہوا سوال، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو موقف نہیں پتا، ہمارا موقف بھی پتا ہے ان کو، اور جناب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں علماء سے مخاطب ہوں، کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموش رہا۔ کوئی دو تین ہفتے بعد انہوں نے دوبارہ وہی پوسٹ بھیجی، اور پھر وہی پوسٹ اور آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو جواب دیا کہ کیا قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جی علماء کو یہ کہیں کہ آپ ہمیں ہوم سروس فراہم کریں اور آپ کے گھر پہنچ کر جوابات دیں؟ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سوالات کی چاشنی روح علم کی بھی ایک برکت ہوتی ہے، علم کی بہت عظیم برکت ہوتی ہے۔ سوال کرنے والا، دینی سوال کرنے والا ایک طالب علم ہوتا ہے، طالب علم کے لیے تو فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کی تو اتنی عظمت ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، آپ ٹرکانے والا کام کریں گے، اور ذہن میں یہ ہوگا کہ جی ہم تو سوال کر رہے ہیں، ہم نے سوال کر لیا، اب تو سامنے والے کو چاہیے وہ اس کا جواب دے، اور جناب ہمارے سوال سے ہم کو محروم نہ کرے، تو بات یہ ہے کہ برکتیں پھر نہیں ملتی سوال کی۔ سوال کرنے کا جو انداز ہے، جو سوال کرنے کا فلسفہ ہے، جو سوال کرنے کا اصل مدعا ہے اس تناظر کو سامنے رکھا جائے. سوال کس طرح کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, بہرحال علماء کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے. بڑا محروم ہے وہ شخص کہ جو جس کا اٹھنا بیٹھنا علماء سے نہیں ہے. جس طریقے سے عطر کی دکان میں جو جاتا ہے, بھلے وہ عطر نہ خریدے, عطر کی خوشبو اسے ملتی ہے, عطر کی خوشبو وہ پا لیتا ہے. تو علماء کے پاس آنا جانا, بیٹھنا, پوچھنا, بعض اوقات بندہ کچھ نہیں پوچھتا, کچھ کوئی اور پوچھ رہا ہوتا ہے, تو اس کی برکت سے اس کو جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. پھر علماء کی ایک جو اجتماعی محافل ہوتی ہیں, بیانات ہیں, بہت سارے علماء سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. تو بہرحال علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فوائد ہی فوائد ہیں. چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف, 103 نمبر آیت مبارکہ, اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی. ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں.
اس آیت مبارکہ کا ایک تعلق تو آج کے ہمارے اس گفتگو سے یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو حرام قرار دے وہ حرام ہے, جس کو حلال قرار دے وہ حلال ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر چار طرح کے جانور بیان کیے گئے. ایک کا نام جو ہے وہ بحیرہ ہے, ایک کا نام صائبہ ہے, ایک کا نام وسیلہ ہے, ایک کا نام حام ہے. اور یہ سارے وہ جانور ہیں کہ جو حلال جانور ہیں, اونٹ ہے, گائیں ہیں, بکری ہے. تو ان جانوروں کا مشرکین مکہ نے یا مشرکین عرب نے کوئی نام رکھ دیا, بتوں کی طرف منسوب کر دیا, اس سے یہ حرام نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کرنے سے یہ حرام کیسے ہو سکتے ہیں. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ آ کے طرح طرح کے مسئلے بیان کرنا شروع کرتے ہیں, اور اے جناب یہ نیاز کا جانور ہے, یہ نیاز ہے, یہ تو حرام ہو گئی. بھائی چاول حلال ہے, اس کے اندر حلوہ ہے, چینی ہے, سوجی ہے, شبرات کا حلوہ کیوں حرام ہو گیا بھائی؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ سوجی حرام ہو گئی ہے, چینی حرام ہو گئی ہے, گھی حرام ہو گیا ہے؟ کوئی نئی شریعت نازل ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر بیان فرمایا کہ کفار جنہوں نے اپنے جانور بتوں کی طرف منسوب کر دیے تھے, یہ ان کے نذرانے کے لیے ہیں جناب, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسے حرام ہو جائیں گے. تو آج آپ حلال چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں. تو آئیے پہلے تو ان جانوروں کی جو تفصیل ہے وہ سنتے ہیں. ایک جانور بیان کیا گیا بحیرہ. ہوتا یہ تھا کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ بچے دیتی اور آخری مرتبہ اس کے نر پیدا ہوتا تو اس کے کان چیر دیتے, اس پر وہ سواری نہیں کرتے, نہ اس کو ذبح کرتے اور نہ اس کو پانی چارے کے لیے استعمال کرتے. اس کو بحیرہ جانور کہا جاتا تھا. ایک جانور جس کا نام اس آیت مبارکہ میں لیا گیا اس کا نام صائبہ. صاحبہ کس طرح کا جانور ہوتا کہ جب ان کو کوئی سفر پیش آتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ جناب بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی جو ہے وہ بیجار ہے یا صاحبہ ہے, تو اس کو بھی یہ نفع اٹھانا اسے حرام قرار سمجھتے اور چھوڑ دیتے. وسیلہ جانور کیا تھا کہ بکری جب سات بچے جنتی, ساتواں بچہ نر ہوتا تو مرد اس کو کھاتے, اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے, نر اور مادہ دونوں ہوتے تب بھی چھوڑ دیتے, اس کو یہ وسیلہ کہا کرتے تھے سواد سے. اور چوتھا جانور جس کا نام حام ہے, یہ وہ جانور ہوتا کہ نر اونٹ سے جب 10 دفعہ یہ حمل حاصل کر لیتے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے, اس پر سواری نہیں کرتے, نہ کام کرتے, چارے پانی سے روک دیتے اور اس کو حامی کہا کرتے. تو قرآن پاک یہ بیان فرما رہا ہے, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا وسیلہ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا حرام قرار نہیں دیا. ولکن الذین کفروا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، ان جانوروں کو وہ حرام قرار دے کر اللہ پر افترا کرتے ہیں، حلال قرار دینا حرام قرار دینا تو اللہ کا کام ہے، یہ انہوں نے خود اپنے آپ جانوروں کو کیسے حرام قرار دے دیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کسی بندے کے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے سے وہ حلال اور حرام نہیں ہو جاتا۔ اب ایک اصول ہمارے سامنے کیا آتا ہے، اصول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ دیکھیں بتوں کی طرف منسوب کیا گیا جن جانوروں کو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ کیسے حرام ہو گئے۔ تو اب ہوتا یہ کہ یہ گیارہویں کا بکرا ہے جی، کچھ لوگ ایک اور آیت لے آتے ہیں، ما احل بھی لغیر اللہ، کہ جناب جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ہو جائے گا، جو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے کہا کہ میں نام لیتا ہوں فلاں کا اور جانور حلال کیا تو بلا شبہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہو قصدن، قصدن کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے صرف نام کرنا، اصال ثواب کرنا، وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو دین کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے فہم کا ہونا، فراست کا ہونا، روحانیت کا ہونا، قرآن کا سامنے ہونا، احادیث کا سامنے ہونا اور ادب کا سامنے ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا سمجھنا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ